12 जनवरी के सैरबीन के साथ गजनफर हैदर का सलाम। पाकिस्तान में लापता हो जाने वाले ब्लॉगर्स के रिश्तेदारों ने ये मामला अदालत ले जाने का ऐलान कर दिया, जबकि फाल दानिशवरों ने इल्जाम लगाया
इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं। और इसकी तस्दीक भी अब यूं हो गई है कि चौधरी निसार हुसैन ने ये कहा है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कमीशन ने हालिया दिनों में 5 समाजी और सोशल मीडिया कारकुनान की गुमशुदगी का नोटिस लेते हुए मुल्क की वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है। तफसील सुनिए इरम अब्बासी से।
4 समाजी और सोशल मीडिया कारकुनान सलमान हैदर, आसिम सईद, वकास कुराया और अहमद रजा की गुमशुदगी के बाद अब एक और समाजी कारकुन समर अब्बास लापता हो गए हैं। इस सिलसिले में कमीशन के सरबराह चौधरी मोहम्मद शफीक ने इस्लामाबाद में आज लापता कारकुनान के अहले खाना से राबता किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर तहकीकात कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक में पेश की जाएगी। सलमान हैदर, वकास कुराया और आसिम सईद के अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जबकि समर अब्बास के अहले खाना को कमीशन ने यकीन दिलाया है कि वे FIR दर्ज कराने में उनकी भरपूर मदद करेंगे।
क्रेमलिन ने पोलैंड में नेटो इत्तेहाद की मशरकी सरहद पर अमरीकी टैंक और फौजी दस्ते तैनात करने की मजम्मत की है। क्रेमलिन के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका का यह इकदाम रूसी मफादात के खिलाफ है, जिसकी एक वजह एक ऐसे मुल्क की शमूलियत है जो यूरोप का हिस्सा भी नहीं। वाजे रहे कि आज पोलैंड की सरहद पर पहले मरहले में हजारों अमरीकी फौजी दस्ते पहुंचे हैं। सदर ओबामा ने यह इकदाम नेटो इत्तेहादियों की रूसी इश्तियाल अंगेजी पर तशवीश के बायस किया है। वाजे रहे कि सर्द जंग के बाद यह इस नौयत का पहला बड़ा ऑपरेशन है। तुर्क वज़ीर आज़म बिन अली यिल्दिरिम ने उन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने का फैसला किया है जिनमें मुनकसिम कब्रस को 40 साल बाद एक रियासत बनाने के लिए किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तफसील सुनिए शुमाइला खान से।
जिनेवा में इस मामले पर वज़राए खारजा की मीटिंग में मिस्टर यिल्दिरिम के हिस्सा लेने के फैसले पर इन मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कब्रस के शिमाली तुर्क हिस्से में आबाद अवाम चाहते हैं कि वहां मौजूद 30,000 फौज को इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जबकि जुनूबी यूनानी हिस्से के अवाम का कहना है कि इस फौज की मौजूदगी उन्हें मंजूर नहीं। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से कराए जाने वाले इन मुज़ाकरात के बारे में इदारे का कहना है कि ये जजीरे की तकसीम खत्म करने का बेहतरीन मौका है।
अमरीकी हुकूमत के इदारा बराए अखलाकियात के सरबराह ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है कि वो मफादात के टकराव से बचने के लिए अपना कारोबार अपने बेटों के हवाले कर देंगे। सुनिए नाज़िश ज़फ़र से।
डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि वो अपने दौरे सदारत में कारोबार से अलहदगी इख्तियार करते हुए इसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर रहे हैं। ताहम अमरीका के इदारा बराए अखलाकियात के सरबराह वॉल्टर शॉब ने कहा कि सरकारी नौकरी के जवाबित के तहत डोनाल्ड ट्रंप को अपने कारोबार से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए। इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया था कि कारोबार में अपने हिस्सों को बेच कर मिलने वाली रकम से एक आज़ाद मैनेजर के जेर निगरानी में चलने वाले ट्रस्ट में जमा करवा दें। इसे तब डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा था कि नौमुंतखब सदर को अपनी मेहनत से बनाए हुए कारोबार को खत्म करने को नहीं कहा जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं कि बीबीसी को मालूम हुआ है कि बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 का वो साबिक अफसर जिसने एक दस्तावेज तैयार की थी कि रूस के पास अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काबिल एतराज मवाद मौजूद है, रुपोश हो गया है। इन दस्तावेजात में गैर मुसद्दका तौर पर दावा किया गया है कि रूसी सिक्योरिटी अहलकारों के पास डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काबिल एतराज मवाद मौजूद है। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज ने एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता साल नवंबर में अफगान सूबे कंदूज में एक कार्रवाई के दौरान 33 आम शहरी हलाक जबकि 27 जख्मी हुए थे। अमरीकी तफ्तीशकारों के मुताबिक ये कार्रवाई एक तालिबान रहनुमा की तलाश के लिए अमरीकी और अफगान अफवाज ने मुश्तरका तौर पर की थी। अमरीकी अफवाज ने आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सूबे सिंध के शहर घोटकी में होने वाले जिरगे से मुतालिक अस खुद नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम से अगले 2 रोज़ में रिपोर्ट तलब की है। ये नोटिस घोटकी के रहायशी अली हसन की दरख्वास्त पर लिया गया है, जिसमें उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है कि मुकामी जिरगे ने फैसला दिया कि अगर वो 3,00,000 रुपये अदा करने में नाकाम हुए तो उनकी 3 साल बेटी को वन्नी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज की अहलिया के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार होने वाली 10 साल कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा के मुकदमे की मुलजमा के खावंद राजा खुर्रम अली को काम करने से रोक दिया है। सुनिए नौशीन अब्बास से।
अदालत ने एडिशनल सेशन जज राजा खुरम अली खान को काम करने से रोकने का फैसला इसलिए किया है ताकि वो तशद्दुद मुकदमे की तहकीकात पर असरअंदाज ना हो सके। वाज़ेह है कि 3 साल कबल अपने इख्तियारात से तजावुज करने पर भी उनसे खिदमात वापस ली गई थी। 10 साल कमसिन तैयबा पर एडिशनल सेशन जज की बीवी माहीन जफर की तरफ से मुबैना तशद्दुद के बारे में अजखूद नोटिस में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने इस्लामाबाद पुलिस को अहकाम जारी किए थे कि वो इस मुकदमे की तहकीकात में कोई दबाव कबूल ना करें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी के उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 30 जनवरी तक सजा मौत के कैदी जहनी मरीज खजर हयात की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया है। खजर हयात पुलिस में मुलाजम थे और इन पर अपने एक साथी को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इस बारे में तफसील आप प्रोग्राम में आज सुन सकेंगे। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत के इदारा बराए अखलाकियात के सरबराह ने 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को सख्त तंकीद का निशाना बनाया है कि वो मुफादात के टकराव से बचने के लिए अपना कारोबार अपने बेटों के हवाले कर देंगे। इस खबर की तफसीलात भी आज आप प्रोग्राम में आगे चल के सुन सकेंगे, लेकिन पहले सैरबीन का बड़ा मौजू। पाकिस्तान में कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के कमिश्नर चौधरी मोहम्मद शफीक ने बताया कि उन्होंने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता हो जाने वाले ब्लॉगर्स और सामाजिक कारकुन की गुमशुदगी पर आज खुद कार्रवाई करते हुए वजारत दाखिला से इस सिलसिले में वजाहत तलब की है। उन्होंने ये बात 8 जनवरी को लापता हो जाने वाले सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान के कारकुन समर अब्बास और लापता हो जाने वाले दीगर ब्लॉगर्स के अहलखाना को बताई है। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से नामानिगार अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 8 जनवरी को लापता हो जाने वाले सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान के कारकुन समर अब्बास के अहले खाना ने दीगर लापता ब्लॉगर्स के मुतालिकीन के हमरा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के कौमी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद शफीक से मुलाकात की है ताकि अपने अजीज़ों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ की जा सकें। चौधरी मोहम्मद शफीक ने समर अब्बास के अहले खाना को हिदायत की कि वो कल कमीशन से राबता करें ताकि FIR दर्ज कराने में उनकी बराह रास्त मदद की जा सके। उन्होंने लापता हो जाने वाले अफराद के मुतालिकीन को यकीन दिलाया कि कमीशन उनकी हर मुमकिन मदद करेगा और इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर अपने तौर पर तहकीकात करके एक जामे रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट को कमीशन के इजलास के सामने रखा जाएगा और आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के बाद वही रिपोर्ट सेनेट में इंसानी हकूक की कायमा कमेटी के सामने भी पेश की जाएगी। समर अब्बास की गुमशुदगी के खिलाफ आज सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कमीशन के सरबराह से मुलाकात के बाद लापता हो जाने वाले समाजी कारकुन समर अब्बास के भाई अशर अब्बास ने BBC को बताया।
समर इज रनिंग हिज ओन बिजनेस IT फर्म। इसके साथ साथ वो फिर इसमें जो सोशल NGOs हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिसके अंदर सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि NGOs का एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से ह्यूमन राइट्स की वॉइस को रेज करना उनके खास एम्स में से एक था। पिटिशन दायर करने का फैसला किया है कोर्ट के अंदर इन कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह पे। इसके अलावा एंड वी आर वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक के वी विल गेट एनी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम कोर्ट। बिसाइड दैट अदरवाइज वी कैन गो फॉर द प्रोटेस्ट एज वेल।
पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर डॉक्टर परवेज हुदभाई ने इन अफराद की गुमशुदगी की जिम्मेदारी बराह रास्त रियासती इदारों पर आयद की है।
इनका पता लगाना एक बड़ा दुश्वार काम होता है, आम शख्स ये नहीं कर सकता। इसके लिए खास साइबर स्पेस के औजार टूल्स चाहिए होते हैं। IP नंबर्स बदले जा सकते हैं, मोबाइल से आप बैठ कर कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए ख़ास ऐसे अफराद मुतय्यन कर दिए गए थे जो इनका पता लगाएं, फिर ये जाने कि ये किस वक्त कहां पर हैं ताकि उनको अगवा किया जा सके। लिहाजा इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं, और इसकी तस्दीक भी अब यूं हो गई है कि چودھری نثار حسین نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایجنسیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر اور ایجنسیوں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان میں سے ایک سلمان حیدر جلد یا تو پیش کر دیا جائے گا عدالت میں یا واپس لوٹایا جائے گا۔
لاپتہ ہو جانے والے چار بلاگرز میں سلمان حیدر، عاصم سعید اور وقاص گرایا کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جبکہ احمد رضا نصیر کے اہل خانہ نے آج ننکانہ کے ضلعی پولیس آفیسر سے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ملاقات کی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنے عزیزوں کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی شکایت کمیشن سے کریں تاکہ متعلقہ اداروں کو تحقیقات کے بعد کارروائی کرنے کا حکم دیا جا سکے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وکیل اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے معروف رہنما جبران ناصر سے بات کی۔ جبران آج نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس پاکستان کے کمشنر چودھری شفیق سے ملے۔ میں نے ان سے سب سے پہلے اس ملاقات کی تفصیلات پوچھی۔
دیکھیے، آپ کے جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کمشنر ہیں پاکستان کے، چودھری شفیق صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تمام خاندان والوں سے، تو میں نے سلمان حیدر صاحب کے خاندان سے، وقاص گرایا صاحب کے خاندان سے، اور ایک اور ایکٹریس ہیں جو غائب ہیں، لاپتہ ہیں، سمر عباس، ان کے خاندان سے رابطہ کیا۔ تو یہ تین خاندان آج جمع ہوئے سلمان حیدر کی رہائش پہ، جہاں پہ کمشنر صاحب آئے، دو گھنٹے کی میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے آف کورس بطور حکومتی ادارے جو ہے اپنی لمیٹیشنز بتائیں کہ ان کی انویسٹیگیشن میں بھی ٹائم لگے گا، وہ تمام اداروں کو طلب کریں گے، ان کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں، وہ خفیہ اداروں سے بھی بات کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی انویسٹیگیشن کب تک ختم ہوگی، وہ کتنے اس میں جن لیں گے، مگر جب تک طے پایا ہے کہ وقاص گرایا کے حوالے سے ایف آئی آر کٹ چکی ہے، سلمان حیدر کی گمشدگی کے حوالے سے ایف آئی آر کٹ چکی ہے، سمر عباس کی گمشدگی کے حوالے سے ایف آئی آر جو ہے وہ کل کٹ جائے گی، اور این سی ایچ آر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسے مدد کریں گے پوری، اور اس کے بعد جلد سے جلد جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ حسب بیجا کے حوالے سے جو ہے کورٹ کے اندر ان تمام خاندانوں کی طرف سے کہ اپلیکیشن فائل کی جائے۔ تو این سی ایچ آر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، وزارت داخلہ اپنا کام کر رہی ہے، ہم ان کی پرفارمنس سے کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بطور پاکستانی شہری ہمارے دست راست میں جو کچھ لیگل سولوشن ہے ہم اس کو جو ہے اویل کریں گے۔
اچھا جبران، یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ نے سینٹ کے اجلاس میں کہا تھا کہ غائب ہونے والے بلاگر جلدی گھر آ جائیں گے، تو سوشل میڈیا یا سول سوسائٹی میں کیا یہ سوالات نہیں اٹھ رہے کہ انہیں کیسے معلوم تھا؟
دیکھیے، میں نے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے کمشنر سے یہ سوال کیا کہ آپ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں، یہاں پارلیمنٹ کی فور پہ کھڑا ہو کے وزارت داخلہ کہہ دیتا ہے کہ جی میری بات ہوئی خفیہ داروں سے، بازیابی جلد ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر خفیہ داروں کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تو پھر اس میں آپ کو اور انویسٹیگیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ڈائریکٹ حسب بجا کی پٹیشن فائل کیجیے کورٹ کے اندر، این سی ایچ آر کو کرنا چاہیے۔ آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں ان خاندانوں کو، ان عام شہریوں کو، کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ کنفرنٹریشن میں جائیں، وہ جا کے جو ہے ایک پٹیشن فائل کریں، اور آلریڈی اتنا بڑے بیانات دیتی ہے اس وقت، چار دن سے جو ہے ان تمام گمشدہ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، اور اب تو ٹیلی ویژن میڈیا پہ، تو میں پیمرا سے بھی مخاطب ہوں اور پی ٹی سے بھی مخاطب ہوں، ایک ٹرائل چل رہا ہے کہ جی تمام کے تمام جو ہے توہین رسالت کرتے تھے، کہ تمام کے تمام جو ہے وہ مرتکب تھے توہین قرآن کی۔ تو اس ٹرائل کو روکا نہیں جا رہا، کل کو یہ لوگ باب بھی ہو جاتے ہیں، کل کو یہ لوگ کسی کورٹ سے بری بھی ہو جاتے ہیں، کیا ان کی جان و مال کا تحفظ کا ضامن دے گی حکومت؟ کے تو اپنے محلوں میں سیف نہیں رہے ہیں، اپنے جہاں رہتے تھے وہاں پہ سیف نہیں رہے، جب آپ نے اتنے سنگین الزام لگا دیے بغیر کسی ٹرائل کے، اور نہ وہ ٹیلی ویژن شوز بند کیے جا رہے ہیں، نہ وہ سوشل میڈیا پیجز بند کیے جا رہے ہیں، ان کو اپنا کام اور نفرت پھیلانے کی اجازت پوری طریقے سے دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کے خاندان کو مزید ہراساں کیا جا رہا ہے۔
اچھا، یہ لوگ کس طرح کی بات کر رہے تھے کہ انہیں اٹھا لیا گیا یا غائب کروا دیا گیا؟ اگر تو یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو انہیں گرفتار کروا کر ان پر مقدمہ بھی چلوایا جا سکتا تھا نا؟
دیکھیے، میں آپ سے وہی تو کہوں گا نا کہ اگر کوئی اتنا ہی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو پھر ان کو کورٹ میں لانے میں اسٹیٹ کو شرما رہی ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست کے اداروں کو پتا ہے، خفیہ اداروں کو پتا ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے، اور اگر ان کو ریاستی ادارے اس کے پیچھے ہیں، اگر ہیں، چونکہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، اور اگر وجہ یہ کہ جی یہ کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے، تو پھر آپ کو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ماشاء اللہ سے سارے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو ایک بہت لمبی چاڑی تگڑی ایف آئی آر درج کرا کے جو ہے بہت مضبوط ایویڈینس پیش کر کے ٹرائل کرا دینا چاہیے تھا۔ اتنا گھبرانا، اتنا شرمانا، اتنا لوگوں کو غائب رکھنا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے، اور الٹا اب اس کے بعد کوئی ٹرائل اگر ہوتا بھی ہے تو اس پہ تو ابھی سے شک پیدا ہو گیا ہے کہ کیسے یہ فیئر ٹرائل ہوگا، کیسے ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہوگا، جہاں ریاست نے اس طرح سے اپنا مسل پل کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جو کہ دراصل کمزوری کا مظاہرہ ہے۔
اچھا، آزادی اظہار رائے یا فری اسپیچ کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا سے اس کو اور زیادہ آزادی ملے گی، لیکن کیا پاکستان میں آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟
آزادی اظہار رائے جو ہے نا، یہ ایک ٹرم ہے جو کہ میرے خیال میں ہمارے جو سو کالڈ، میں سو کالڈ کہوں گا، لبرل ایکٹیوسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ابیوز کرتے ہیں. دیکھیں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو بھی گالی نکال دو، کسی کو بھی اوپر نیچے کہہ دو اور اس کو بولو کہ جی تم ٹالرنٹ رہو، تم برداشت کا مظاہرہ کرو. جب میں اس بات کو مانتا ہوں اور یہ ایکٹیوسٹ کی بات کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں لٹریسی نہیں ہے، پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہے، پاکستان میں الگ الگ رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ قسم کا تعصب ہے، تو آپ کو اس چیز کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی خرافات نہیں بول سکتے، آپ کسی بھی قسم کے بارے میں جو ہے الزام نہیں لگا سکتے، اور کسی کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے. سوال اٹھانے کے، تنقید کرنے کے بھی پراپر طریقے ہوتے ہیں، اور آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ کتنے لبرل ہیں، کتنے پروگریسو ہیں، یہ آپ کی پوسٹ سے یا آپ کی کمنٹری سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے مذہب، سیاست یا نیشنل سیکورٹی کے امور پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی اس کو انٹرٹین کرے گا، مگر اگر آپ نے صرف طنز و مزاح کی گفتگو کرنی ہے اور آپ نے کسی کی تذلیل کرنی ہے تو پھر آف کورس لوگ جو ہیں، آپ ریاست کو چھوڑیے، عام انسان بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور یٹ کرے گا. تو جب آپ پڑھے لکھے اور اب اس بات کا ان کا کہتے ہیں احساس ہے کہ پاکستان کے اندر لٹریسی کی کمی ہے اور بہت ساری جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ اورل سپیچز اور فتووں کے ذریعے دی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ذرا خدا کا خوف کرنا چاہیے اور عقل کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ احترام کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آپ کا آزادی رائے کا پورا حق ہے، مگر آپ خود ہی اگر اس آزادی کو ابیوز کریں گے تو پھر آپ سے لی بھی لی جائے گی. ایک بیلنس اور ماڈریٹ ہمیں اپروچ چاہیے نا، رائٹ کا اپوزٹ لیفٹ نہیں ہوتا، دونوں کا جو دونوں ایکسٹریمز ہیں، ہمیں ماڈریشن کی ضرورت ہے اس معاشرے میں.
یہ تھے وکیل اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے معروف رہنما جبران ناصر. بلاگرز کی گمشدگی کے موضوع پر ہی میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ساؤتھ ایشیا فری میڈیا آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل اور تجزیہ کار امتیاز عالم سے بھی بات کی، اور میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں آزادی اظہار رائے کیوں خطرے میں نظر آ رہی ہے؟
بنیادی طور پر یہ حکومت جو ہے، یہ جو انتہا پسند بیانیہ ہے اور جو ہیٹ سپیچ ہے اور یہ جو نفرت انگیز مذہبی مواد ہے جو لوگوں کو تشدد پر اکساتا ہے، اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا دہشت گردی کے خلاف، اس میں یہ کچھ بھی نہیں کر پائے، خاص طور پہ نظریاتی میدان میں، ثقافتی میدان میں، بیانیاں ڈیولپ کرنے میں، بلکہ وہی پرانا بیانیہ چلے جا رہا ہے. اور خود ان کی پارٹی کے اندر لوگ ایسے ہیں، گنیش چوہدری نثار ہیں، وہ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. اب ابھی کل پرسوں جب انہوں نے بیان دیا سینٹ میں، پرسوں، وہ یہ تھا کہ وہ جو فرقہ پرست میں ہے اس میں اور وہ جہادی فلموں میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ فرقہ پرست میں جگہ یہاں پہ خون خرابہ کر رہی ہے اور وہ کالن بھی ہے. تو حالانکہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ قلم کا ضرب قلم شروع کریں گے، ضرب قلم ہونی چاہیے. آج بھی ان کا بیان جو چھپا ہے اخبارات میں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ سارے لوگوں کے وزیر اعظم ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں فقط. تو ایک طرف یہ کی بات چلتی ہے، دوسری طرف یہ چوہدری نثار اور زیادہ تر یہ پارٹی کے لوگ اس بارے میں انہیں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی تھنکنگ کافی سمپتھیٹک ہے، ہمدردانہ ہے ان کا رویہ ان مذہبی قوتوں کے حوالے سے.
اچھا، تو جو قوتیں یا فورسز ان بلاگرز کو گمشدہ کروا رہی ہیں یا خاموش کروانا چاہ رہی ہیں، تو وہ اصل میں کس چیز پر جو ہے وہ تنقید روکنا چاہ رہی ہیں، کس خاص چیز پر تنقید روکنا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ جو یہ پاکستان کی اس ریاست کا جو نظریہ بن گیا نا
جی،
وہ مذہبی بن گیا اور وہ ریفرنس بھی بنا ہے، لہذا فوج کے اندر بھی یہ بات لی جائی گئی اور فوج کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور معاشرے کا بھی ماحول خاص طور پہ ضیاء الحق کے زمانے سے بدلا ہے. ابھی ہمارے آئین کے اندر بھی کافی دوہرا پن ہے. ابھی تک بات صاف نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان ایک جغرافیائی علاقائی قومی ریاست ہے یا ہم ایک اسلامک ریپبلک ہے، ہم جمہوری ریپبلک ہے یا ہم ایک تھیوکریسی کے انفلوئنس میں ملائیت کے زیر اثر ایک مذہبی ریاست ہے. اس میں کشمکش چل رہی ہے اور یہ کشمکش ہر جگہ موجود ہے، سیاست میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے. تو لہٰذا جس طرح صاف طریقے سے لائن کھینچنی چاہیے کہ دہشت گردی اور انقلاب پسندی کو روکا جا سکے، اور بنیادی جھگڑا یا لڑائی جو ہے نظریاتی اور ثقافتی اور فکری اور تدریسی سطح پہ ہے، جو بالکل نہیں ہو پا رہی.
اچھا، جس طرح یہ اغوا اور غائب ہونے کے واقعات جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے معمول نہیں بنتا جا رہا، اس بات کی حساسیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو جائے گی؟
کافی عرصے سے ہو رہا تھا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کے حوالے سے مسنگ پرسنز پہ
جی
ایک کمیشن بنا، پھر ایک اور کمیشن بنا، سلیم شہزاد صحافی جو قتل کر دیا گیا،
جی جی
اب ان دونوں کمیشنز کی جو انکوائری کمیشن تھے ان کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس ثاقب نثار جو اس وقت چیف جسٹس ہیں. ان دونوں رپورٹس میں جو ملزم تو ملزموں کی نشاندہی تو نہیں ہو سکتی, لیکن البتہ انہوں نے بہت اچھی تجاویز دی تھی یہ سیکرٹ ایجنسیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, وہ نے شاید اس کا نوٹس لینا چاہیے, موٹا نوٹس بھی وہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو بنیادی حقوق کی, حق کے آزادی, حق کے اظہار, حق کے زندگی, حق کی سلامتی, اس سب کے خلاف رہی ہے.
ایک طرح سے یہ معمول بنتا جا رہا ہے اور اس بات کی جو حساسیت ہے وہ کیا آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو جائے گی؟ یہ تو ایک طرح سے آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ڈی سینسٹائز ہو رہی ہے.
لیکن اس میں تو یہ ہوگا کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے, جو سوشل میڈیا باتیں جلدی شروع ہو گئی تھی وہ بند ہو جائیں گی.
جی,
اور غالباً یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اتنی کھل جو ہے اسے لا نہیں کریں گے. یہ ایک طرح سے خوف زدہ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ اسٹیپس لیے نظر آتے ہیں, تو اس کا برا اثر پڑے گا اور اس سے معاشرے میں گھٹن بڑھے گی اور لوگوں کی باتیں دب جائیں گی جو باہر آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان اقدامات سے کافی جو سوشل میڈیا میں یا دوسرے میڈیا میں جو باتیں ہو رہی تھی انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ میرا خیال ہے کافی انہیں دھچکا لگے گا.
ساؤتھ ایشیا فری میڈیا آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل اور تجزیہ کار امتیاز عالم, جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں نیم فوجی دستے اچانک خبروں میں ہیں, کسی آپریشن کے لیے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر اپنی شکایتوں کا اظہار کرنے کی وجہ سے. پہلے بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک جوان نے الزام لگایا تھا کہ انہیں مناسب خوراک نہیں ملتی, اور اب سی آر پی ایف کے ایک جوان کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جوان نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی وہی سہولیات ملنی چاہیے جو فوج کے جوانوں کو ملتی ہیں. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
نئی ویڈیو بظاہر کچھ دن پہلے بنائی گئی تھی لیکن اب منظر عام پر آئی ہے اور صبح سے ہی سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے, خاص طور پر اس وجہ سے کہ آج ہی بہار میں سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے ایک جوان نے اپنے ہی چار ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. سی آئی ایس ایف بھی سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا سی آر پی ایف کی طرح ایک نیم فوجی دستہ ہے. سی آئی ایس ایف کے افسران کا کہنا ہے کہ جوان ڈپریشن کا شکار تھا اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. نئی ویڈیو میں سی آر پی ایف کے ایک جوان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کیا ہے.
بھارتی آرمی اور سی آر پی اور باقی ارسینک والوں کے بیچ میں فیسلٹیوں میں اتنا انتر ہے کہ آپ لوگ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. ہمارے دیش کے اندر نہ جانے کتنے ہی سرکاری اسکول اور کالج ہیں جن کے اندر بیٹھے ٹیچروں کو آپ 50-50, 60-60 ہزار روپے مہینے کی پے دے رہے ہو, اور اس میں سال میں نہ جانے کتنے دن ہر تہوار وہ لوگ گھر میں رہتے ہیں, گھر میں مناتے ہیں, اور ہم لوگ کوئی چھتیس گڑھ, کوئی جھارکھنڈ کے جنگلوں میں, کوئی جموں کشمیر کی وادیوں میں پڑا رہتا ہے. 20 سال بعد ہم نوکری چھوڑ کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟
انڈیا میں نیم فوجی دستے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں, اور سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل درگا پرساد کے مطابق بہتر سہولیات کے لیے ان کے مطالبات نئے نہیں ہیں.
He has raised issues which everybody has been speaking of for quite some time and this is not something new.
لیکن سوشل میڈیا پر ان پیغامات کے سامنے آنے کے بعد نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے کہا کہ مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے.
آلریڈی کھانے پینے میں کچھ اور بھی قدم اٹھانا چاہیے, وہ پرکریا بھی شروع کر دیا ہے, اور کوئی ایسا گھٹنا نہ ہو اس کے لیے بھی سرکشت کرنے کے لیے کمیٹیاں جو بنانا ہے آفیسرز کے لیول میں, فورسز کے لیول میں, وہ بھی پورا کر رہے ہیں.
خود وزیر اعظم کے دفتر یا پی ایم او نے بھی وزارت داخلہ سے ایک رپورٹ طلب کی ہے. انڈیا میں حکومت قوم پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد ملک کے سنیما گھروں میں قومی ترانہ بجانا اور اس دوران سب کے لیے کھڑا ہونا لازمی کر دیا گیا ہے, اور ایسے حالات میں حکومت کے لیے یہ الزامات نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے جوانوں کی ضروریات کا مناسب خیال نہیں رکھا جاتا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے ان مذاکرات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جن میں منقسم قبرص کو 40 سال بعد ایک ریاست بنانے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنیوا میں اس معاملے پر وزراء خارجہ کی میٹنگ میں مسٹر یلدرم کے حصہ لینے کے فیصلے پر ان مذاکرات کی کامیابی کی امیدیں بڑھ گئی ہیں. اس پر تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے. پاکستان کی 2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں شمولیت کے حوالے سے خبر ہے. بڑی
امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے مطابق جمعے سے آسٹریلیا کے خلاف 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز سے قبل پاکستان جو ہے وہ 89 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے, اور پاکستان کو 2019 میں ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے لیے ایک میچ کم از کم اس سیریز میں جیتنا ہوگا. پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ہونے والا ہے. وقفے کے بعد عبدالرشید شکور ہمیں اس پر مزید تفصیلات بتائیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف. اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے, اور پہلا میچ برسبن میں ہے. اس سے پہلے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز کے 3 میچوں میں شکست کا سامنا ہو چکا ہے. ون ڈے سیریز میں اگر پاکستانی ٹیم ایک میچ بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ عالمی رینکنگ میں اپنی 8ویں پوزیشن برقرار رکھ سکے گی. آسٹریلوی ٹیم اس وقت ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے. پاکستانی ٹیم کو وکٹ کیپر سرفراز احمد اور فاسٹ بالر محمد عرفان کی خدمات حاصل نہیں, جو وطن واپس آ چکے ہیں. آل راؤنڈر محمد حفیظ بالنگ ایکشن کلیئر ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. آسٹریلیا نے کرس لن کو پہلی مرتبہ ون ڈے ٹیم میں شامل کیا ہے, جو بگ بیش کے 5 میچوں میں 3 نصف سینچریاں بناتے ہوئے اب تک 26 چھکے لگا چکے ہیں. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان جوہانسبرگ میں آج سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. یہ جنوبی افریقی بیٹسمین ہاشم آملہ کا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے. میچ شروع ہونے سے پہلے ایک تقریب میں ہاشم آملہ کو گولڈ میڈل اور ایک خصوصی شرٹ پیش کی گئی. بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کے خلاف ویلنگٹن میں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 3 وکٹوں پر 154 رنز بنائے تھے. بارش کی وجہ سے صرف 40 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا. تمیم اقبال 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. مومن الحق 64 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورے ویسٹ انڈیز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستانی ٹیم مارچ میں شروع ہونے والے اس دورے میں 3 ٹیسٹ میچز, 3 ون ڈے اور 2 ٹی ٹوینٹی کھیلے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق فاسٹ بالر کبیر خان کو پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہیں یہ ذمہ داری باسط علی کی جگہ سونپی جا رہی ہے, جنہیں گزشتہ روز ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. انگلش لیگ کپ کے سیمی فائنل کے پہلے مرحلے کے میچ میں ساؤتھ ہیمپٹن نے لیورپول کو 1 گول سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی بہت دلچسپی نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ کہ انڈیا کی ریاست تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں بین الاقوامی فلمی میلے کے دوران قومی ترانہ بجنے کے دوران کھڑے نہ ہونے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار شدگان میں کالج کی ایک طالبہ اور ان کی ماں بھی شامل ہیں. یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. فرج جاوید.
قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے 5 لاپتہ سماجی اور سوشل میڈیا کارکنان کی گمشدگی کا نوٹس لیتے ہوئے ملک کی وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے. کریملن نے پولینڈ میں نیٹو اتحاد کی مشرقی سرحد پر امریکی ٹینک اور فوجی دستے تعینات کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے روس کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے ان مذاکرات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جن میں منقسم قبرص کو 40 سال بعد ایک ریاست بنانے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رہی ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کا وہ سابق افسر روپوش ہو گیا ہے جس نے ایک دستاویز تیار کی تھی کہ روس کے پاس امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے قابل اعتراض مواد موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس نے نوجوان لڑکیوں کی تصاویر استعمال کر کے درجنوں اسرائیلی فوجیوں کے اسمارٹ فونز کو ہیک کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے فرد جاوید سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 30 جنوری تک سزا موت کا قیدی ذہنی مریض خضر حیات کی پھانسی پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ خضر حیات پولیس میں ملازم تھے اور ان پر اپنے ایک ساتھی کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ان کو پھانسی دینے کے لیے 17 جنوری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
یہ حکم خضر حیات کی والدہ اقبال بانو کی متفرق درخواست پر دیا گیا جس میں ڈیتھ وارنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد حمید ڈار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد محکمہ داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ خضر حیات اس وقت جیل میں ہیں۔ سیشن جج لاہور نے 17 جنوری کے لیے ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے۔ خضر حیات پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کانسٹیبل کو قتل کر دیا تھا۔ مقامی عدالت نے 2003 میں خضر حیات کو موت کی سزا سنائی تھی۔ خضر حیات کی والدہ کی وکیل سارا بلال نے بتایا کہ خضر حیات 2008 سے ذہنی اعتبار سے بیمار ہیں اور ان کو کئی مرتبہ علاج کے لیے ہسپتال میں بھی داخل کروایا گیا۔ سارا بلال نے بتایا کہ خضر حیات کی سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے کے لیے لاہور کی سیشن عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، تاہم گزشتہ برس اکتوبر میں سیشن کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ کاروائی کے دوران سارا بلال ایڈوکیٹ نے دلائل میں تعجب کا اظہار کیا کہ خضر حیات کی بیماری کی وجہ سے ان کی سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے اور محکمہ داخلہ کے جواب کے انتظار کے باوجود خضر حیات کی سزائے موت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ سارا بلال نے استدعا کی کہ خضر حیات ذہنی اعتبار سے صحت مند نہیں ہے اور ان کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے کا معاملہ ابھی زیر سماعت ہے، اس لیے ڈیتھ وارنٹ پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد روکتے ہوئے ڈیتھ وارنٹ کو معطل کر دیا اور محکمہ داخلہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست کی اگلی سماعت 30 جنوری کو ہوگی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ شمائلہ جعفری سے سن رہے تھے۔ اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ڈائریکٹر جسٹس پروجیکٹ پاکستان اور بیرسٹر سارا بلال سے بات کی۔ اچھا سارا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ذہنی طور پر معذور ہیں یا ذہنی طور پر معذور تھے اور ان کو سزائے موت جو ہے وہ دی گئی ہو؟
یہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق کافی لوگ ہو سکتے ہیں، بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو پچھلے سال پھانسیاں ہوئی ہیں ان میں خضر حیات، امداد علی، یہ 2 کیسز ہیں جو کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک پہنچے، اور ان کی تو خوش قسمتی سے ان کی سزائیں، ان کے وارنٹس سسپینڈ ہو گئے ہیں۔ لیکن پچھلے سال بھی وہاڑی جیل میں منیر حسین ایک قیدی تھے جو کہ اسی بیماری سکیزوفرینیا کے ہی مریض تھے، لیکن ان کو پھانسی ہوگی تھی۔ تو یہ بتانا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ سزائیں موت ہیں، جو معذور ہیں، ذہنی طور پر معذور ہیں، اٹس نیئرلی امپاسبل، لیکن ہماری کیلکولیشن کے مطابق کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ بالکل، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو جیلوں میں ہیں، جن کو ذہنی بیماریاں ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سیف گارڈ نہیں ہے کہ وہ سزائیں موت پہ نہ پہنچے۔
اچھا، کیا پاکستان کے قانون میں کوئی سکم یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ فلو ہے، یا قانون پر عمل درآمد کرنے والے حکام کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ذہنی طور پر معذور آدمی کو ایک عام آدمی کی طرح سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے؟
ہمارے قانون کے مطابق تو ایک ذہنی مریض کو سزائے موت دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قانون میں 2 جگہ پہ سیف گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کہ ٹرائل سٹیج پہ جب جو اگر آپ اپلیکیشن موو کرے اس کا وکیل اور کہے کہ جی ان کی میرے کلائنٹ کی جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کی ذہنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا میڈیکل کروایا جائے، یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں جس کے تحت انکوائری ہوتی ہے، اس کا ان کا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، بورڈ کے ڈاکٹرز کی شہادتیں کی جاتی ہیں، پھر کورٹ جا کے ڈیسائڈ کرتی ہے کہ ان کو یہ ٹرائل آگے جا سک بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بورڈ بتائے کہ واقعی ان کی طبیعت خراب ہے تو پھر وہ ٹرائل سسپینڈ ہو جاتی ہے جب تک وہ ریکور نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف ہمارے سیف گارڈ قانون میں یہ ہے کہ جب جیل میں کوئی بھی قیدی, ہمارے پرزن رولز میں چیپٹر 18 ہے کہ کوئی بھی قیدی انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹڈ پرزنر ہو, اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے تو اس کو میڈیکل آفیسر جیل نے اس کو 10 دن معائنے میں رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس نے رپورٹ سپرنٹینڈنٹ کو دینی ہوتی ہے. اور اگر اس 10 دن کی آبزرویشن کے بعد یہ واضح ہو کہ یہ اس بندے کی طبیعت دماغی توازن درست نہیں ہے تو اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا قانون کہتا ہے, اور ہم نے کنونشن, ہم نے ICCPR بھی سائن کی ہوئی, انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مینٹلی ایل پرسن کو ایٹ دا ٹائم آف ایگزیکیوشن, جو کہ مینٹلی ایل ہو, اس کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن پریکٹیکلی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے, بیکاز جو دونوں سیف گارڈز ہیں رکھے گئے ہمارے قانون میں, ان میں ایک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ کورٹس, جوڈیشری, وکلا, پروسیکیوٹرز, ان تمام لوگوں کو مینٹل النس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے. اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں انفارچونیٹلی ان میں یہ مینٹل النس کی نالج جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اس لیے اس طرح کی اپلیکیشن زیادہ جاتی نہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سب سے غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی انڈائگنوز مینٹل ہیلتھ ہسٹری ہوتی ہے, اور ان کو اگر آپ اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل دو, تو اگر پرائیویٹ کاؤنسل نہ ہو تو وہ کبھی جیل میں جا کے اپنے کلائنٹ سے ملتے نہیں, تو وہ ملتے نہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر ان کا دماغی توازن درست ہے یا نہیں, نہ ان کی فیملی کو یہ انسائٹ ہوتی ہے کہ یہ بندے کی دماغ خراب, یو نو, ان کا کوئی بیماری سے مبتلا دے یا اس طرح. سو یہ ایشوز پھر آتے نہیں. دوسری بات ہے کہ انہیں لوگوں, غریب طبقے کے لوگوں کو جب سزائے موت ہوتی ہے وہ جیل میں جاتے ہیں, تو جیل میں ڈاکٹران جو آتے رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان کا پہلی دفعہ جو معائنہ ہوتا ہے ذہنی بیماری کا معائنہ وہ جیل میں ہی ہوتا ہے, لیکن جو جیل انتظامیہ ہوتی ہے اس کا کورٹ سے تعلق کوئی نہیں ہوتا, وہ یہ انفارمیشن کبھی کورٹ تک نہیں پہنچاتے کہ جی آپ لوگوں کا تو ٹرائل چل رہا ہے لیکن دراصل یہ بندہ جیل اسپتال میں. سو یو نو ہماری جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے یہ سیف گارڈ ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, اور اس لیے ہم بار بار دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو سخت بیماری, ذہنی بیماری کے امراض ہیں ان کو جو ہے نا پانچ سیٹ پہ چڑھایا جا رہا ہے.
اچھا, یہ تو اسٹرکچرل پرابلمس کی جو ہے وہ ہم نے بات کی. یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی قانون میں اس طرح کی کوئی لیگل ڈیفینیشن ہے جس میں یہ واضح ہو سکے کہ کون کون سے ذہنی امراض جو ہیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے ملزم سے پریفرنشل ٹریٹمنٹ یا امتیازی سلوک کیا جائے؟
یہ ہے, ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے جو 2001 میں پاس ہوئی تھی, اس کے تحت فیڈرل مینٹل ہیلتھ اتھارٹی بننی تھی جو کہ نہیں مقرر ہوئی. جب 18ویں ترمیم کے بعد صوباؤں میں ساری یہ پاورز ڈیوالو ہو گئی, تو اس کے بعد سندھ نے مینٹل ہیلتھ اپنا ایکٹ پاس کیا تھا, اور پنجاب نے بھی مینٹل ہیلتھ ایکٹ پاس کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز, مینٹل امپیئرمنٹ, یہ تمام چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا. لیکن اگین قانون ہے, لیکن قانون پہ عمل ہونا از امپاسبل, کیونکہ ہماری یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان سے ہم نہیں نکل رہے, ان کو نہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نہ ان کے اوپر ہم ریفارمز لا رہے ہیں.
اچھا سارا, کیا آپ کو لگتا ہے یا کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نئے قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں؟
قانون تو ہماری کتابوں میں بہت ہے, بہت صدیوں سے پڑھا ہوا ہے, لیکن معاشرے میں, لیکن اور یہ بھی سارے تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں کتنی ناانصافی ہوتی ہے, کتنی پرابلمز ہیں, کیپیسٹی کی پرابلم ہے, فنڈنگ کی پرابلم ہے, نالج کی پرابلم ہے. تب جب تک ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کی یہ خامیوں کو دور نہیں کرتے, تب تک پاکستان جیسے ملک میں سزائے موت کو رکھنا ایک سخت ناانصافی ہے. سو سب سے پہلے ہمیں موریٹوریم کو واپس آنا چاہیے, اور حکومت کو ایک ڈیٹیل ریویو کرنا چاہیے ہماری ڈیتھ پینلٹی کے سسٹم کی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی, جس کے تحت ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈیتھ رو پاکستان میں, 6,000 سے 8,000 قیدی پاکستان میں ڈیتھ رو میں ہیں, اور ہم سب سے زیادہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ہم ملک دنیا کی ٹاپ 5 کنٹریز میں سے ہیں, ہائیسٹ ایگزیکیوشنر میں سے ہیں. سو سب سے پہلے موریٹوریم کو واپس لا کے ایک ڈیٹیل ریویو کرنا پڑے گا ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی, یہ ریفارمز لانے پڑیں گے, دین وی کین ٹیکل ایز اے سوسائٹی کہ ہمیں سزائے موت رکھنی ہے.
ڈائریکٹر جسٹس پروجیکٹ پاکستان اور بیرسٹر سارہ بلال جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ذہنی طور پر معذور لوگوں کو سزائے موت دیے جانے کے موضوع پر. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ بہت سی خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. ایک ایسی خبر ہے جو مجھے یہاں نظر آ رہی ہے جس میں بہت زیادہ آپ کی دلچسپی, اور وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تصاویر کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کے فون تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے. اس کی آپ کو مختصر میں تفصیل بتاتا چلوں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے نوجوان لڑکیوں کی تصاویر استعمال کر کے اسرائیلی فوجیوں کے اسمارٹ فونز اور مائکرو فونز تک رسائی حاصل کی ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق حماس نے نوجوان لڑکیوں کی تصاویر اور عبرانی الفاظ استعمال کر کے درجنوں اسرائیلی فوجیوں کے اسمارٹ فونز کو ہیک کیا ہے. تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کوئی اہم فوجی تفصیلات حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. دوسری جانب حماس کے ترجمان نے اس حوالے سے بیان دینے سے انکار کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کے افسر نے کہا ہے کہ حماس نے زیادہ تر فیس بک پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر اسرائیلی فوجیوں کو پھنسایا. ان جعلی اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ میں کہا گیا ہے کہ میں ایک منٹ میں اپنی تصویر بھیج رہی ہوں. یہاں وقت ہوا ہے آپ کے ہفتے وار ریڈیو کالم آپ کی بات کا, آئیے سنتے ہیں.
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں لبرل اور سیکولر سوچ کا پرچار کرنے والے مختلف بلاگرز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وابستہ افراد لاپتہ ہیں. اسی حوالے سے ہمارے سننے والوں نے ہمیں اپنی رائے ریکارڈ کرواتے ہوئے کیا کہا, سنیے.
میں اسد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ایک ایسی ریاست میں سوشل میڈیا پہ لوگ جو ریاست کی پالیسی سے پہ کو کرٹیسائز کریں ان کو اٹھا لیا جائے, اور جو کھلے عام ریاست کی پالیسیوں کو چیلنج کریں, ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں, وہ لوگ آزادی سے سڑکوں پہ گھومیں. جو نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی کریں وہ آزاد رہیں. جو نیشنل ایکشن پلان کی اوپر عمل درآمد نہ کرنے پر ریاست پہ کرٹیسائز کریں ان کو اٹھا لیا جائے. تو یہ کیسی ریاست ہے, یہ کیا میسج دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یہ بڑا قابل غور ہے.
میرا نام تہذیب ہے, راول پنڈی سے میں بلانگ کرتی ہوں. اس طرح سے جو مسنگ پرسنز کے خلاف جو آواز اٹھاتے تھے وہی مس ہو گئے ہیں, یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. اور سائبر کرائم بھی تھا, وہ قانون بھی آیا تھا, تو اس کا کیا بنا؟ اگر آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانے پڑے ہیں اور کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر وجہ کیا ہے ان کو اٹھانے کی.
میرا نام رضا ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آئین پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آزادی ہر پاکستانی کو ہے, مگر آزادی اظہار رائے کے نام پر ریاست کے اداروں اور کسی بھی مذہب کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ملکی قوانین کے تحت پکڑ کر ان کی ٹرائل کرنا چاہیے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے.
لاپتہ بلاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سامعین کی ریکارڈ کروائی گئی رائے تو سنی آپ نے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان کے خلاف پاناما کیس کے حوالے سے درج کیے گئے مقدمے کی سماعت آج کل جاری ہے. آئیے سنتے ہیں کہ صبح سندھ سے ہمارے ایک سامع نے پاناما کیس سے متعلق مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے.
کندکوٹ سے محمد عثمان تاوری. وطن عزیز کے محب وطن سیاسی قوتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ پاناما لیگ کے ایشو کو مسترد کریں, کیونکہ وہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں چل رہا ہے. پاناما پر سیاست چمکانے والے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں پھر بھی تمام سیاسی قوتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاناما کے بجائے ملکی مسائل پر توجہ دیں اور عوامی مفاد کے لیے کام کریں.
انہوں نے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی درخواست کی. اور حکمرانوں سے ہی مخاطب ہمارے ایک اور سامع جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے, اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے بچوں کی تعلیم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے.
میرا نام محمد ایاز ضلع میاں والی سے بول رہا ہوں. دیہی بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہنر سیکھ رہے ہیں, جبکہ ہمارے ملک کے دیہاتی بچے تعلیم سے محروم ہیں. اور ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ دیں اور اسکولوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ دیہاتی بچے اور بچیاں بھی تعلیم سے مالا مال ہو جائیں.
یہ تو تھے محمد ایاز جو کہ پنجاب کے ضلع میاں والی سے کال کر رہے تھے اور دیہات میں رہنے والے بچوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہیں. حکومت پاکستان سے خفا ایک اور سامع جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے, ان کا بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں.
میرا نام عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ ہے, میرا تعلق تربت مقران بلوچستان سے ہے. جو لوگ گوادر کی ترقی اور سی پیک اور مکران و بلوچستان کی ترقی کے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں نے گوادر کے عوام کو پینے کا پانی تک مہیا نہیں کیا ہے۔ ہمارے تربت کے طالبات نے روڈوں پر مارچ کر کے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تعلیم دیا جائے۔ اسپتالوں میں نہ تو دستیاب اور نہ ہی جدید آلات ہیں۔
انہوں نے تو حکومت پاکستان سے پانی کی قلت اور بنیادی سہولیات نہ ہونے پر شکایت کی۔ چلیے اب جاتے جاتے کرکٹ کے ایک چاہنے والے کا پاکستانی کرکٹ بورڈ کے لیے بھیجا گیا پیغام بھی شامل کرتے ہیں۔
میں محمد جمشید بات کر رہا ہوں ضلع راجن پور سے۔ میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز سعید اجمل اور محمد حفیظ کو ٹیم میں واپس لے آئیے، ورنہ ہمارا سپین جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی طرح فیل ہوتا رہے گا اور ہماری ٹیم اسی طرح سے سریزیں اور میچ ہاری رہے گی۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی پریس کانفرنس کے بعد ملک کے اندر اور دوسرے ممالک سے ان کے مختلف بیانات پر مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی ادارہ برائے اخلاقیات نے ان کی اس تجویز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اپنے کاروبار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیں گے۔ امریکی انٹیلیجنس پر تنقید کے حوالے سے اوباما انتظامیہ کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر نے فون پر ان الزامات کی رپورٹ کو رد کیا ہے جن کے مطابق روس کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری مفاد کی معلومات اور نجی نوعیت کی ویڈیوز موجود ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش ظفر کی زبانی۔
امریکی حکومت کے ادارہ برائے اخلاقیات کے سربراہ نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اپنا کاروبار اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے دور صدارت کے دوران کاروبار سے بالکل علیحدہ رہیں گے اور ان کا تمام کاروبار ان کے دونوں بیٹوں کے حوالے ہوگا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر نے فون پر ان سے بات چیت کے دوران ان الزامات کو رد کیا ہے جن کے مطابق روس کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری مفاد کی معلومات اور نجی نوعیت کی ویڈیوز موجود ہیں۔ نو منتخب صدر نے پریس کانفرنس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے رپورٹ لیک کرنے کے متعلق کہا تھا کہ ایسا کرنا جرمن نازیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ دستاویز شائع کرنے والی بز فیڈ کو بھی کچرا کہہ ڈالا تھا۔
ایسے کام جرمن نازی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا۔ یہ شرمناک بات ہے کہ جھوٹی اور جعلی معلومات جو کبھی ہوئی ہی نہیں عوام کو دی گئیں۔ جہاں تک بز فیڈ کا تعلق ہے، جو کہ ایک ناکام ہوتے ہوئے بیکار کوڑے کی طرح ہے، وہ بھی اس کے نتائج بھگتے گا اور بھگت رہا ہے۔
مبینہ طور پر روس کے پاس معلومات سے متعلق میمو تیار کرنے والے سابق MI6 افسر بی بی سی کی اطلاعات کے مطابق اس وقت روپوش ہیں، جبکہ رخصت ہونے والی اوباما انتظامیہ کے ایک ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں پر سوال اٹھانا غیر معقول ہے۔
میرے خیال میں کسی بھی سطح پر کسی بھی شخص کا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے محب وطن اہلکاروں کی نیک نیتی اور ایمانداری پر سوال اٹھانا گمراہ کن ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوں، لیکن نیت پر شک کرنا مختلف معاملہ ہے۔
بز فیڈ کو کوڑا قرار دینے کے علاوہ پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے CNN کے رپورٹر کو سوال نہ کرنے کی اجازت کچھ اس انداز میں دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ CNN کے نمائندے کو خاموش کرواتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ کا ادارہ بھیانک ہے اور جعلی ہے۔ डोनाल्ड ट्रंप ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेक्सिको की बॉर्डर के साथ दीवार बनाने का इरादा भी एक बार फिर जाहिर किया। ये भी दोहराया कि दीवार की अदायगी भी मेक्सिको से ही करवाएंगे। मेक्सिको के सदर ने जवाब में कहा है कि मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर के साथ बनने वाली दीवार के लिए कभी भी रकम नहीं देगा।
ये बात वाजह है कि अमेरिका में अगली हुकूमत के साथ हमारे कुछ इख्तिलाफ रहेंगे, जैसा कि मेक्सिको दीवार का मामला। यकीनन हम उसके लिए अदायगी नहीं करेंगे।
याद रहे, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे।
तफसील आप नाज़िर ज़फ़र से सुन रहे थे। और अब जिक्र करते हैं तुर्की का, जहाँ वज़ीर आज़म बिन अली यिल्दिरिम ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिनमें मुनक़सिम क़िब्रस को 40 साल बाद एक रियासत बनाने के लिए किसी माहदे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जिनीवा में इस मामले पर वज़रा खारजा की मीटिंग में मिस्टर यिल्दिरिम के हिस्सा लेने के फैसले पर इन मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क़िब्रस के शुमाली तुर्क हिस्से में आबाद आवाम चाहते हैं कि वहाँ मौजूद 30,000 फ़ौज को इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जबकि जनूबी यूनानी हिस्से की आवाम का कहना है कि इस फ़ौज की मौजूदगी इन्हें मंजूर नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से कराए जाने वाले इन मुज़ाकरात के बारे में इदारे का कहना है कि ये जज़ीरे की तकसीम ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है। तफसील के साथ काशिफ कमर।
एक सिफारती कब्रिस्तान। गुज़िश्ता दहाइयों में यके बाद दीगरे अमन की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम होने के बाद कई लोग क़िब्रस को इस नाम से भी पुकारते हैं। क़िब्रस सन 1974 में उस वक्त से मुनक़सिम है जब तुर्की ने जज़ीरे के शुमाली हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। तुर्की कहता है कि उसने ऐसा अकलियती तुर्क आबादी के तहफ़ के लिए किया, क्योंकि क़िब्रस की अक्सरियती यूनानी आबादी ने खित्ते के यूनान से इलहाक के लिए कोशिशें तेज़ कर दी थी। हज़ारों लोग हलाक हुए, शुमाल और जनूब दोनों अतराफ से तकरीबन 2,00,000 अफराद बेघर हुए, सर से छत गई और रोज़गार भी। जज़ीरे को मुनक़सिम करने वाली सरहद की निगरानी के लिए अक़वामे मुत्तहिदा को बुलाया गया और आज भी सूरत हाल जूं की तूं है। शिमाल में क़िब्रस की तुर्क रियासत को सिर्फ अनकरा तस्लीम करता है, जबकि जनूब में क़िब्रस का यूनानी हिस्सा यूरोपीय यूनियन का रुकन है। क़िब्रस में सन 2004 में भी एक रेफरेंडम कराया गया था, जिसे जनूब में यूनानी हिस्से के अवाम ने रद्द कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में मुज़ाकरात तेज़ हुए हैं। जिनेवा में मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मंदूबीन को कई रुकावटें अबूर करना है। सिक्योरिटी, जज़ीरे के शिमाल में तुर्क फ़ौज की मौजूदगी कई खदशात में से एक है, लेकिन कई अफराद इन मुज़ाकरात को नाकाम होता नहीं देखना चाहते। तुर्क क़िब्रसी लीडर मुस्तफ़ा अखुंज का कहना था,
नौजवान नस्ल एक रियासत के क़याम पर तवज्जो नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो एक दूसरे से वाकिफ नहीं। वो अपने अपने मुल्क में बड़े हुए हैं और सयाहों की तरह सरहद पार आते जाते हैं। मुस्तकबिल के बारे में उनका एक विजन नहीं है। ये हमारी नस्ल का आखिरी इम्तिहान है और शायद एक रियासत बनाने का आखिरी मौका।
मिस्टर अखुंज की तरह निकोसिया में मौजूद इन मुजाहिरीन का भी यही ख्याल है कि ये मुनक़सिम जज़ीरे के लिए अमन की आखिरी कोशिश साबित हो सकती है। काशिफ कमर, BBC न्यूज़।
और अब एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने पानामा लीक्स की दस्तावेजात से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करते हुए कहा है कि मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान ने बैरून मुल्क जायदाद की मिल्कियत को तस्लीम किया है, तो इस जायदाद और मनी ट्रेल के सबूत फराहम करना भी वज़ीर आज़म की ही जिम्मेदारी है। अदालत में जज के रिमार्क्स में ये भी कहा गया है कि मालूम होता है कि दरख्वास्त गुजार और वज़ीर आज़म के वकील सच सामने आने नहीं देना चाहते, जबकि अवाम सच जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अदालत ने इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सच को सामने लेकर ही आना है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पानामा लीक्स की दस्तावेजात के बारे में दायर दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत करने वाले बेंच में शामिल जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत हकायक जानने के लिए एक तरफ जाती है तो उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी जाती है, जबकि दूसरी साइड पर जाएं तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। बेंच के सरबराह जस्टिस आसफ सईद खोसा का कहना था कि वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की फैमिली ने बैरून ममालिक जायदाद की मलकियत को तस्लीम किया है, तो इस जायदाद और मनी ट्रेल के सबूत भी फराहम करना वज़ीर आज़म की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फौजदारी मुकदमात में अदालत के सामने नामालूम लाश बरामद होने का मुकदमा रखा जाता है, तो इस पर फरीकैन के पास कोई शवाहिद नहीं होते जिस पर अदालत वाकियाती शहादतों को बुनियाद बनाते हुए कोई राय कायम करती है। वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान का कहना था कि उनके मुवक्किल की तरफ से पार्लियामेंट اور قوم سے خطاب میں کاروبار کے بارے میں تفصیلات نہ بتانا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. اس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی ان تقاریر کو آدھا سچ یا پھر جھوٹ مان لیا جائے. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ ان کے موکل نے اپنی تقریر میں کسی مخصوص سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ عمومی طور پر اپنے کاروبار کا ذکر کیا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ صفحے غائب ہیں. مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف کا نام نہ تو پاناما لیکس میں آیا ہے اور نہ ہی وہ کسی آف شور کمپنی کے مالک ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے موکل کی بیرون ممالک میں کوئی جائیداد نہیں ہے. وزیر اعظم کے وکیل کا کہنا تھا کہ کاروبار نواز شریف کے بچوں کا ہے اور ان کے وکیل ہی اس بارے میں جواب دیں گے. پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گوادر پورٹ اور اس سے جڑے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے بارے میں مقامی آبادی کی اقلیت میں تبدیل ہونے اور ان کے سیاسی حقوق کے حوالے سے جو خدشات پائے جاتے ہیں ان کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
اس کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. گوادر پورٹ اور اس سے منسلک دیگر منصوبوں کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے گزرے گا. اگر سرکاری حکام ان منصوبوں کو پاکستان اور بلوچستان کے لیے گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک بلوچستان کی بلوچ آبادی والے علاقوں کا تعلق ہے، ان میں ان منصوبوں کے حوالے سے بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. بعض قوم پرست جماعتوں کی جانب سے نہ صرف ان کی مخالفت کی جا رہی ہے بلکہ بعض جماعتیں ان پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
گوادر کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی فارم کی جائے گی جس میں اپوزیشن لیڈر بھی اس کا حصہ ہوں گے اور تمام پارلیمنٹری لیڈرز بھی اس کا حصہ ہوں گے. ان لوگوں کے علاوہ اگر یہ کمیٹی سمجھے گی کہ کوئی باہر کی ایکسپرٹیز دینی چاہیے، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے.
قوم پرست جماعتوں کی جانب سے جن تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے بڑا خدشہ گوادر کی مقامی آبادی کے اقلیت میں تبدیل ہونے کا ہے. پارلیمانی کمیٹی دبئی، ہانگ کانگ اور سنگاپور ماڈل کی طرز پر اقتصادی راہداری اور گوادر بندرگاہ کی ترقی کے تناظر میں مقامی آبادی کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کرے گی.
جس میں بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں ان کے خدشات ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کے خدشات ہیں، اور ان کو پاکستان کے وفاق کے کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں ہم ایگزامن کریں گے، اور جو جو کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہوگا، جہاں پہ وفاق کا کردار ہوگا، وفاق بھی اس پہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے.
انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے گوادر میں باہر سے آنے والی آبادی ایک بڑا چیلنج ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ کس طرح ایسی قانون سازی ہو جس کے ذریعے باہر سے آنے والے لوگ گوادر میں اپنے ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں.
مور اور لیس بلوچستان کے تمام سیاسی قوتوں کا یہ خیال ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور رائٹ ٹو ووٹ جو ہے نا، اگر ہم اس کے اگینسٹ لیجسلیٹ کر سکیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو تمام حقوق تو حاصل ہوں لیکن ووٹ کرنے کا رائٹ ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہو. اس سلسلے میں ہی قانون سازی کے لیے، چونکہ اس میں آئینی پیچیدگیاں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم کسی کو رائٹ ٹو ووٹ کو ایکسپیل کر سکتے ہیں.
اگرچہ حکومت بلوچستان نے سفارشات اور قانون سازی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے، لیکن بعض آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترامیم کی ضرورت ہوگی. ان ماہرین کے مطابق آئینی تحفظ نہ ہونے کی صورت میں اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی سے کوئی بھی قانون مؤثر نہیں ہوگا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں سوزین لینن. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. اظفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں فرج جاوید.
The
پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے 5 سماجی اور سوشل میڈیا کارکنان کی گمشدگی کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے. کریملن نے صدر اوباما کی جانب سے نیٹو اتحاد کی مشرقی سرحد پر ٹینک اور ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کو روس کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ترک وزیر اعظم نے منقسم قبرص کو 40 سال بعد ایک ریاست بنانے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. انڈیا میں درجنوں سرکاری اہلکار نئے سال کے کیلنڈر میں مہاتما گاندھی کی بجائے نریندر مودی کی تصاویر لگانے پر احتجاج کر رہے ہیں. نائجیریا کی پارلیمان نے گیمبیا کے صدر یحییٰ جامہ کو عہدہ چھوڑنے کی صورت میں سیاسی پناہ دینے کی پیشکش کی ہے. وہ انتخابات میں شکست کے باوجود صدارت چھوڑنے کو تیار نہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس نے نوجوان لڑکیوں کی تصاویر استعمال کر کے درجنوں فوجیوں کے اسمارٹ فونز ہیک کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.